أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جی کیا حال ہے، کیسے ہیں؟
الحمد
للہ. آج تو کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا، کیسے آنا ہوا؟ الحمدللہ. اللہ بار بار ہم سب کو یہاں پہ لائے اور ہم اسی طرح علم سیکھتے رہیں یہاں تک کہ ہمارے زندگی کا آخری دن ہو اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں تو اس حال میں اٹھائے جائیں کہ ہم طالب علم ہی ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالی ہمارے ایمان کی آبیاری فرماتے رہیں. جس طرح زمین کی آبیاری ہوتی ہے، بارشیں برستی ہیں، اسی طرح دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، اور علم وہ واحد چیز ہے جو دلوں کو نرم کرتے ہیں. تو آپ اسی علم کو سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ ہر جمعے کو آتے ہیں، سنتے ہیں، اتنے خوبصورت آپ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کتنا آپ پہ پیار آتا ہوگا کہ میرے بندے میری خاطر ایک خاص حلیے میں آتے ہیں، ایک خاص جگہ پہ آتے ہیں، اور پھر میرے دین کو سیکھتے ہیں یا میری رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. چلیں جی، ہم شروع کریں اپنی کلاس، کیونکہ وقت کم ہے. آج کون سی سورت پہ تھے ہم لوگ؟ سورۃ الکافرون. لاسٹ کلاس میں کیا کیا ڈسکس کیا تھا؟ مین پوائنٹس مجھے بتاتی جائیں. سب سے پہلے کیا ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں؟ کھولیں، کھول کے بتاتی جائیں. جی، اس کے مختلف نام کتنے نام تھے ٹوٹل؟ سات نام تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، کہ الفاظ کیسے چنے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اور اس میں کیا دیکھا تھا؟ کہ اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر اس صورت کا دیکھا تھا. اور اس کے بعد پہلی آیت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، قل اور کافرون، کہ یہاں پہ کافر کیوں کہا گیا، مشرک کیوں نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، چلیں آج ہم سب سے پہلے تو اس سورت کے ورچوز یعنی اس کے کیا فضائل ہیں وہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آیت نمبر 2 پہ آئیں گے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ سورت رسول اللہ کی زندگی میں کتنی شامل تھی؟ کب کب آپ پڑھتے تھے؟ کسی کو کچھ پتہ؟ بارک اللہ فیکم، وتر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم، عمرے کے بعد بھی وہاں پر بھی جو ایک رکعت ہوتی ہے پہلی میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور جی بتائیں. بارک اللہ فیکم، سب تو آپ کو پتہ ہے فجر کی سنتوں میں اور رات کو سوتے وقت، ماشاء اللہ سارے پوائنٹس تو آپ نے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے. یہی تھے سارے فضائل کے. دیکھیں کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو طواف کے ساتھ، یعنی جب دو رکعت وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں تو آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. نمبر 2، رسول اللہ فجر کی سنتوں میں پہلی سنت کی، یعنی جو پہلی رکعت ہے اس میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے. میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ کو فجر کی سنتیں کتنی پسند ہیں، کتنے پسند ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ بارک اللہ فیکم، کی دنیا اور دنیا ما فیہا، کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر اللہ کے نبی نے کیا کہا، مجھے کون سی 2 سنتیں لگتی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں. تو دیکھیں ایک بہترین سنتوں کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی نے کون سی سورت پڑھی ہے؟ سورۃ الکافرون پڑھی ہے. اسی طرح مغرب کی جو سنتیں ہوتی ہیں 2 سنتیں، اس کی بھی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یس، مغرب کی 2 سنتوں میں. اسی طرح رات کو سونے سے قبل سورہ کافرون پڑھ کے سویا کرتے تھے. یعنی اب آپ نے رات کو سونے سے قبل 4 کل پڑھنے، پہلے 3 چیزیں آپ پڑھتے تھے نا، 3 سورت، لیکن اب آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں. پھر اسی طرح وتر کی، آپ دیکھیں سب سے پہلی جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ فجر کی. اس کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے؟ سورہ کافرون. اور رات کی آخری نماز کون سی ہے؟ عشاء کی. اور اس میں آخری چیز کون سی ہوتی ہے عموماً؟ وتر. اور وتر کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ آپ پہ ہیں، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن وتر پڑھنا ضروری ہوتے ہیں. تو وتر کی دوسری رکعت میں رسول اللہ سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. یعنی اپنے دن کا آغاز سورہ کافرون سے اور اختتام بھی سورہ کافرون سے. پھر اسی طرح حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ نے سورہ کافرون کو 1/4 پارٹ آف قرآن قرار دیا ہے، یعنی قرآن کا 1/4 حصہ سورہ کافرون میں ہے. اب یہاں پہ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں نا یہ جو حدیث ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، شاید اس سورت کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، یا جو اس سورت کا اصل پیغام ہے نا توحید کا اور عبادت کا، بیسیکلی وہ قرآن کا 1/4 حصے کا بھی وہی پیغام ہے. تو گویا جس نے سورہ کافرون اچھے سے سمجھ لی اس نے قرآن کا کتنا حصہ سمجھ لیا؟ 1/4 حصہ اس نے قرآن کا سمجھ لیا. پھر اسی طرح یہ سورت توحید کی بیس ہے، یعنی بنیاد ہے. کس کی بنیاد ہے؟ توحید کی بنیاد ہے. اس کو سیکھنا اور سکھانا اسلاف کے نزدیک، وہ کہتے تھے کہ والدین پر واجب ہے کہ وہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون اپنے بچوں کو سکھائیں، جس طرح ان کے کپڑے پہنانا اور ان کو تعلیم دینا اور ان کے رہائش کا خیال رکھنا ماں باپ پر واجب ہے، اسی طرح اسلاف کے نزدیک یہ 2 صورتیں اپنے بچوں کو سکھانا بھی والدین کی ذمہ داری ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ صورتیں کتنی زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ کافرون کی فضیلت تھی کہ اللہ کے نبی کب کب اس کو پڑھا کرتے تھے. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی نمازوں میں شامل کریں. کون سب سے پہلے فجر کی کون سی رکعت میں پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں. اس کے بعد مغرب کی سنتوں کی پہلی رکعت میں. اس کے بعد وتر میں. اور اللہ سب کو لے کر جائے، جب کبھی آپ طواف کریں تو ادھر بھی جب آپ 2 نفل پڑھیں گے تو کون سی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ الکافرون پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو آخری پوائنٹ رہ گیا تھا کہ قرآن کا یعنی ایک چوتھائی حصہ ہے, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ آپ سب ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. چلیں اب آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. ہم ایک بار پھر اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا
جی. قرآن کی آسان صورتوں میں سے ایک صورت ہے قل یا ایھا الکافرون, اور قل کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ میں لاسٹ کلاس میں کروا چکی تھی. سب کو پتہ ہے نا کہ قل سے کیا مراد ہے اور قل کیا معنی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی قل کیا معنی دے رہا ہے. اب میرا ایک سوال ہے, کتنے لوگ ویسے تو جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا ان کو بھی اس کا جواب آنا چاہیے, لیکن کتنے لوگ اس کلاس میں قرآن کے حافظہ ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. ماشاء اللہ آپ قابل رشک لوگ ہیں, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی کتنی صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں؟ کوئی بھی بتائے. جی کون کون سی؟ ٹھیک ہے, سورہ جن, بارک اللہ فیکم. کتنی صورتیں ہیں؟ پانچ صورتیں ہیں جو کس سے شروع ہوتی ہیں؟ قل سے شروع ہوتی ہیں. ایک تو یہ چار قل ہو گئے, اور اس کے بعد قل اوحی الیہ انہ استمع, یعنی سورۃ الجن شروع ہوتی ہے. قرآن کے بارے میں آپ ایسے معلومات ضرور جمع کیا کریں, کیونکہ یہ قرآن ہمارا اساسہ ہے, اس کے بارے میں ایک ایک چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سورۃ الجن اور کافرون میں قل کہہ کر بات کہی گئی تھی. رسول اللہ نے ایز اٹ از اس کو کنوے کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا تھا. یعنی جو سورۃ الجن اور سورۃ کافرون میں قل کہا گیا نا, وہ اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ ایز اٹ از جا کے آگے پہنچائیں. مثلا میں آپ کو کہوں کہ میرے سامنے حبیبہ, میں اس کو کہوں کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ اس طرح نہ کریں, ٹھیک ہے؟ لیکن سورۃ الفلق, سورۃ الناس اور سورۃ اخلاص کا قل مختلف ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے خطاب ہے. یعنی تین صورتوں میں اللہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے خطاب کر رہے ہیں. مثلا کہہ رہے کہ قل ہو اللہ احد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے. یعنی قل اعوذ برب الفلق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے پناہ مانگے. قل اعوذ برب الناس, یہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے خطاب تھا. لیکن جو دو قل ہیں, قل یا ایھا الکافرون اور قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, یہ قل کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ آپ آگے جا کے لوگوں کو کہیں, ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کہ یہ چیز ایسے ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ قل یا ایھا الکافرون, کافرون کی ایکسپلینیشن پچھلی کلاس میں ہو چکی تھی, کوئی مسئلہ تو نہیں, ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں یا ایھا, یا ایھا کی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ لیکن یا ایھا بیسیکلی تین یہاں پہ صدائیں ہیں. اللہ اکبر, یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ دیکھیں اپنے پاروں پہ دیکھیں پلیز. سب سے پہلے یا ایھا, جب ہم پڑھتے ہیں تو تین طریقے کی آوازیں بنتی ہیں نا, کیسے؟ یا ایھا. عربی میں جب کسی کو بلانا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے یا, اور یہ تینوں حرف ندا ہیں. جس طرح اردو میں کسی کو بلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اوئے, اے, یا ہائے, یا اس طریقے سے, تو عربی میں بھی کسی کو بلانے کے لیے یا تو کہا جاتا ہے یا, مثلا یا محمد, ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے ایو, اور پھر تیسری جو بلانے کے لیے حرف ندا استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہا. تو سبحان اللہ, اللہ نے کافروں کو مکمل طور پہ مخاطب کیا اور تینوں حرف ندا ساتھ لے آئے ہیں, یا ایو ہا. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے دیکھیں جو یا ہے نا, یا الف یا, اس پہ آپ غور کریں. عربی میں جب کوئی بہت دور ہو تو اس کو پکارنے کے لیے یا لگایا جاتا ہے. مثلا میرے سامنے محمد, تو میں کہوں گی یا محمد, یا فاطمہ, یا عائشہ, یا صالح, ہاں یا لگایا جاتا ہے. پھر اسی طرح جب کوئی ایسا انسان جو اسٹیٹس میں بہت ہائی ہو, مثلا قرآن میں آتا ہے کہ یا اباتی, اے میرے ابا جان, یا بنیا, اے میرے بیٹے, تو جو اسٹیٹس میں بہت زیادہ ہائی ہو, یعنی ظاہری بات ہے اولاد کا اسٹیٹس ماں باپ کے نزدیک سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور اسی طرح اولاد کے نزدیک سب سے زیادہ اسٹیٹس ماں باپ کا ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں یا کب کب بولا جاتا ہے؟ جی
دور سے بلانے کے لیے,
دور سے بلانے کے لیے, یعنی جب کوئی بہت دور ہو تو اس کو بلانے کے لیے بولا جاتا ہے, یا پھر جب کوئی اسٹیٹس میں بہت زیادہ ہائی ہو تو اس کو بلانے کے لیے بولا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کافروں کے لیے کیوں یا کہا گیا, اب اس کا جواب مجھے کون دے گا؟ کافروں کے لیے کیوں یا کہا گیا؟ بارک اللہ فیکم, کیونکہ وہ بہت دور تھے, اپنے رب سے بہت زیادہ دور تھے, تو اس لیے ان کے لیے یا آیا. اور دوسرا دیکھیں, میں نے آپ کو پچھلے شان نزول میں کہا تھا کہ جو سردار تھے مکہ کے وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے, تو اس لیے یا کہہ کے ان کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنا ڈائریکٹ خطاب ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں ایو, اب ایو پتہ کب عربی میں بولا جاتا ہے؟ یہ بھی حرف ندا ہے, جب آپ کا بچہ آپ کے بہت قریب ہو تو آپ قریب سے بلانے کے لیے اس کو ایو کہتے ہیں. مثلا ایو محمد, اے محمد, ایو فاطمہ, اے فاطمہ. ٹھیک ہے, اور دوسرا اب یہاں پہ دیکھیں ایو کیوں لگایا گیا, یعنی کافروں کے لیے ایو کیوں کہا گیا؟ اب ایو ٹوٹلی یا کے پہلے پوائنٹ سے مختلف ہے. جب کوئی بہت دور ہوتا ہے تو یا کہا جاتا ہے, اور ایو جب کوئی بہت قریب ہوتا ہے. اس کا مجھے کون جواب دے گا کہ کافروں کو مخاطب کرنے کے لیے ایو کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ بارک اللہ فیکم, ایک پوائنٹ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک اس لیے بھی کہ جب رسول اللہ ان سے بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ بہت زیادہ رسول اللہ کے قریب تھے, اپنے رب سے تو بہت دور تھے, لیکن جو ہدایت کا دوسرا سورس تھا رسول اللہ, وہ ان کے بہت زیادہ قریب تھے, تو کہا گیا ایو. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ ان کے مجلس میں تھے, ہدایت کا سر چشمہ ان کے بالکل قریب تھا, وہ بالکل قریب تھے رسول اللہ کے پاس ہی تھے, تو اس لیے ان کو ایو کہا گیا. اور اب تیسرا دیکھیں, ہا, ہا حرف ندا ہے, اور یہ کسی ایسے کو پکارا جاتا ہے جو سو رہا ہو, یعنی کسی غافل کو جگانے کے لیے ہا بولا جاتا ہے. مثلا ہا فاطمہ, او فاطمہ, کہ تم اٹھو. ٹھیک ہے, تو چونکہ وہ لوگ غافل تھے, غفلت میں تھے, تو ان کو جگانے کے لیے ہا کا لفظ استعمال کیا گیا. اب دیکھیں کہ صرف ایک لفظ ہے یا ایوہا, لیکن اس کے اندر کتنے معنی پائے جا رہے ہیں, سبحان اللہ. تو کیا یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا, ایک لفظ کے اندر کتنا معجزہ ہے, یا ایوہا. ہم اکثر پڑھتے ہیں قرآن میں, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ہم ایک فلو سے کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے کافرون, کافرون میں ہم ایسے نہیں پڑھتے, کافرون ایسے نہیں پڑھتے, اس میں ہم ایک فلو سے پڑھتے ہیں, کیسے, کافرون. لیکن یا ایوہا میں کیوں تین بریکس لیتے ہیں, کبھی ہم نے غور نہیں کیا. اس لیے کہ یہ تین معنی دے رہا ہے, یا الگ معنی, ایو الگ معنی, اور ہا الگ معنی. تو اللہ تعالیٰ مکمل خطاب کر رہے ہیں کافروں سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک سوال بھی آتا ہے کہ یا ایوہا تو قرآن میں بہت جگہ آیا ہے, مثلا کون کون سی جگہ آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین کفروا, یا ایھا النبی, اور يا أيها الناس، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. اب یہ کیا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا ایوہا کا معنی تو جو غفلت میں ہو، جو بہت دور ہو، تو یہ کیا پھر ادھر کہا گیا یا ایوہا المزمل، یا ایوہا المدثر، یا ایوہا النبی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب میری بات غور سے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ جتنے بھی معنی تھے نا، یہ مختلف مقامات پہ مختلف معنی دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو سمجھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. یا ایوہا ایک یونیک کانسیپٹ تھا، عرب میں بہت کم استعمال کیا جاتا تھا، اور قرآن میں یا ایوہا مختلف مقامات پر آیا ہے جہاں وہ مختلف معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لنگوسٹیکلی ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. یہ میں نے آپ کو لغوی معنی بتائے ہیں، لیکن قرآن میں جب مختلف مقامات پہ یہ آیا ہے تو اس نے مختلف معنی دیے ہیں. مثلا کسی خاص ریفرنس میں پکارنا ہو تو اس میں بھی یا ایوہا کہا جاتا ہے، یعنی جہاں عام پکارنا ہو، خاص پکار ہو تو یا ایوہا بھی کہا جاتا ہے، جیسے یا ایوہا النبی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سیریس مسئلے پر بھی بات کرنے کے لیے یا ایوہا استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا یا ایوہا المدثر، ایک سیریس بات کی ڈسکشن ہونی تھی تو یا ایوہا استعمال کیا گیا. اسی طرح بعض اوقات یا ایوہا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پکارنے والے اور جو پکار رہا ہو اس کے درمیان ڈسٹینٹ کرنا ہو، یعنی یا ایوہا بعض دفعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو مثلا میں بول رہی ہوں اور جس سے میں مخاطب ہو رہی ہوں تو فرق کرنا ہے کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو، تو یا ایوہا بھی بولا جاتا ہے. یہاں پہ قل یا ایوہا الکافرون میں یہ یہی معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قطع تعلقی کا. پھر اسی طرح یا ایوہا میں ایکسٹرا محبت بھی ہوتی ہے، افیکشن. مثلا جب وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا ابتی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا یا ابتی فعل ما تؤمر، تو اس میں بہت محبت بھی پائی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح یا ایوہا اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو عزت دینی ہو، جیسے یا ایوہا الذین آمنوا. تو یہ مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس صورت میں کس معنی کے ساتھ آیا ہے؟
پکارنے والے اور جس کو پکارا جائے،
اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا ہے کہ قطع تعلقی ہے، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں سورت کی طرف، یعنی آیت نمبر 2 کی طرف. کون کیا آیت آپ پڑھیں؟ پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اعبد ما تعبدون.
اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قل یا ایہا الکافرون، اس میں صرف ایک خطاب تھا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد اب کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب دیکھیں رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ جو اعبد ہے نا یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع دو طرح کا معنی دیتا ہوتا ہے، جس طرح اردو زبان میں تین زمانے ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل. اسی طرح عربی زبان میں دو ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. جو مضارع ہوتا ہے اس میں حاضر اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے اعبد کا لفظ سلیکٹ کیا ہے جو دو معنی دے رہا ہے. کون کون سے؟ کہ ایک تو نہ میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی عبادت کروں گا. کس کی؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب دیکھیں کفار کو پلورل اور رسول اللہ کو سنگولر مینشن کیا جا رہا ہے. اعبدو سنگولر ہے اور تعبدون پلورل ہے، ٹھیک ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو مطلب یہ جو سورت ہے، اس سورت میں بیسیکلی تھوڑے عربک زیادہ آئی ہے، اس لیے ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں. اصل جو اس سورت کا پیغام ہے آج ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ اگر اس سورت میں دیکھیں تو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 ایک طرح کا معنی دے رہی ہے، مثلا آیت نمبر 4 کیا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ، اور میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم عبادت کر رہے ہو. اسی طرح آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 ٹوٹلی ایک ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عبد، اور نہ تم اس کے عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب اس صورت میں سب سے زیادہ کس لفظ کی ریپیٹیشن ہوئی ہے؟ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. عبادت کی، دیکھیں کیسے کیسے، سب سے پہلے اعبد، تعبد، عابدون، اعبد، عابد، عبدتم، عابدون، اعبد. کتنی دفعہ عبادت کا ذکر آیا؟ آٹھ دفعہ. دیکھیں آٹھ دفعہ آیا ہے. تو اس لیے آج ہم انشاءاللہ عبادت کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے، کیونکہ عبادت کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا تو شرک سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. یہ صورت شرک سے برات کی صورت ہے کہ اب کوئی شرک نہیں کرنا. تو ظاہری بات ہے جب ہم ایک ٹھیک چیز پتہ ہوگی تو ہم غلط سے رک سکیں گے نا. مثلاً مجھے پتہ ہوگا کہ سچ بولنا ثواب ہے تو میں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤں گی. تو اسی طرح شرک سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عبادت کا مفہوم انسان کو سمجھ آئے. تو آج کی جو ہمارا پورا ٹاپک ہے یا پوری ڈسکشن ہے وہ عبادت کے گرد گھومے گی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ عبادت پہ ڈسکشن کریں گے. آپ کے نزدیک کون مجھے بتائے گا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی کیا ہے؟ جی عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ کیا کرنا؟ عبادت کرنا. عبادت کہتے کس کو ہیں؟
مکمل طور پر اللہ
کے آگے سر جھکا دینا. کب سر جھکانا؟ زندگی کے ہر مقام پر. سوچیں عبادت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہر رات سونے سے قبل جب میں اور آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں تو وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اے انسان، تم لیٹنے تو جا رہے ہو لیکن اپنے مقصد حیات کو بھولنا نہیں. تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا عبادت کہتے کس کو ہیں، کیونکہ آپ کو عبادت کا پتہ ہوگا تو آپ عبادت کر پائیں گے. جی بتائیے. ٹھیک ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کر جانا، اور عقل و شعور کے ساتھ. ٹھیک ہے، کب کب یہ کرنا؟ کب کب بندگی کرنا؟ لوگوں کو دیکھ کے کرنا؟ جب دو چار لوگ میرے سامنے ہو تو نیک اور پارسا بن جانا. پودگیوں پہ نیک اور پارسا بن جانا. رمضان میں یاد آ جانا کہ او میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی کلاسز لینی ہے، میں نے بھی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے. پانچ نمازوں میں صرف یاد رہنا کہ اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، آئیے پہلے ہم دیکھ. جی بتائیں. بالکل، جو عبادت، عبادت کی ٹرانسلیشن سب سے پہلے تو ایک آیت ہی کر دیتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا عبادت ہے. لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ صحیح اوتھینٹک ریسورسز سے دیکھیں گے کہ عبادت کہتے کس کو، کیونکہ یہ صورت پیغام ہے عبادت کا دے رہی ہے. اور جب تک عبادت کا مفہوم نہیں سمجھیں گے ہم کسی نہ کسی لیول کی شرک میں آ جائیں گے. مختلف سورہ اخلاص جب ہم نے کی، اس سے پہلے صورتیں کی، تو مجھ سے اکثر ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ شرک کے اوپر بات کریں. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ شرک کس کس لیول کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا یہ پورا روم بھرا ہوا ہے،
اس روم میں جتنے لوگوں کے سامنے یہ صورت آئی ہے تو مراد یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں شرک میں ملوث ہیں، تبھی اللہ اس وقت اس صورت کو میرے سامنے لے کر آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں عبادت کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ کے نزدیک عبادت کی انہوں نے بڑی زبردست اور ایک جامع تعریف اپنی کتاب میں کی ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت اسم جامع، کہ عبادت ایک جامع نام ہے، یعنی ایک بہت وسیع نام ہے، لِكُلِّ مَا يُحِبُّ اللَّهِ، ہر اس کے لیے جو اللہ کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، يَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ، اور جو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس کس طریقے سے، من الاقوال، سب سے پہلے اپنی باتوں سے، والافعال، اور پھر اپنے افعال سے، والظاہری، اور پھر اپنے ظاہر سے، والباطنی، اور پھر اپنے باطن سے۔ یعنی عبادت کی کیا ڈیفینیشن ہے، عبادت اسم جامع، لکل ما یحب اللہ یرضاہ من الاقوال والافعال والظاہری والباطنی۔ یہ عربک میں ہے، اور جن کو عربک نہیں آتی وہ اردو میں یاد کر لیں کہ عبادت ایک جامع نام ہے، ہر اس کے لیے جو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے اقوال، افعال، ظاہر اور باطن سے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک پانچ کنڈیشنز ہوتی ہیں عبادت کے لیے، یعنی عبادت میں پانچ چیزیں آئیں گی تو عبادت عبادت کہلائے گی۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں، مثلاً آپ لوگ بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں چاول پڑیں گے تو ہی وہ بریانی بنے گی، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ دال ڈال دیں تو آپ کیا کہیں کہ یہ کیا ہے، بریانی ہے، کلر وہی ڈال دیں اور آپ کہیں بریانی، اس کو کوئی بریانی کہے گا، نہیں کہے گا۔ بریانی کے لیے کیا ضروری ہے، اس میں کیا ڈلنے چاہیے، چاول ڈلنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی سویٹ بنا رہے ہوں اور سویٹ میں نمک ڈال دیں، آپ کہیں نہیں نمک بھی تو وائٹ ہے، اگر چینی وائٹ ہے تو نمک بھی تو وائٹ، اور آپ کہیں کہ یہ سویٹ بن گئی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اس کا مخصوص جز اندر جائے گا تو وہ چیز بنے گی۔ مثلاً ابھی آپ کے ہاتھ میں ماشاء اللہ نوٹ بک ہیں، تو آپ اپنی نوٹ بک کو پین کے ساتھ لکھیں گے تو لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی تنکا اٹھا کے اس پکڑ کے لکھنا شروع کر دینا کہ میں یہ اس کے اوپر تو لکھا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی چیز کے اندر جب مخصوص کوئی اجزاء آتے ہیں تو وہ چیز بنتی ہے۔ تو اسی طرح عبادت بھی کب بنے گی، جب اس میں پانچ چیزیں آئیں گی، اور وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں، سب سے پہلے اطاعت۔ عبادت میں سب سے پہلے کون سی چیز آ جاتی ہے، اطاعت، ٹھیک ہے، اور کیسی اطاعت، انکنڈیشنل اوبیڈینس، مشروط اطاعت نہیں، غیر مشروط اطاعت۔ لیکن افسوس آج ہم اللہ کے اطاعت کو مشروط کر لیا ہے، مثلا میرے پہ مشکل آئے گی تو میں زیادہ نفل پڑھوں گی، میرے پہ پریشانی آئے گی تو میں صدقہ کروں گی، رمضان آئے گا تو قرآن کی کلاسز کا خیال آئے گا، سب کو دیکھوں گی تو خیال آئے گا کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، دو چار لوگوں کو دیکھوں گی تو صدقے کا خیال آئے گا۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں، آپ سچ سچ بتاتے جائیں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، کیا ہم نے اللہ کی اطاعت کو کنڈیشنل کیا ہوا ہے یا انکنڈیشنل، یعنی مشروط کیا ہوا ہے یا غیر مشروط کیا ہوا ہے، کیسے کیا ہوا ہے، مشروط کیا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کو، جبکہ عبادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اطاعت کیسی نہ ہو، غیر مشروط۔ مثلا اگر کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، اس میں سب سے پہلے کون سی چیز چھوٹ جاتی ہے، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، خوشی آتی ہے سب سے پہلے کون سی چیز چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں مہمان آ گئے تو سب سے پہلے کس چیز پہ کمپرومائز کر دیتے، اللہ کا حق، خیر ہے، کلاسز میں کتنے لوگ نہیں آتے، فلاں ہمارے گھر آ گیا تھا، فلاں آ جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے نا اگر مہمان آئے ہوئے ہوں تو پھر اس طرح آئے تو اچھا نہیں لگتا، ان کی ناراضگی آپ برداشت نہیں کر سکتے، लेकिन जब खुदा के दर से आवाजें आ रही हों तो आप किस तरह उसको इग्नोर कर देते हैं, खुद सोचें। और याद रखिएगा एक पॉइंट मेरा, लिख लें आप, कि अगर खालिक को नाराज करके आपने मखलूक की अताद की तो वो वाला बंदा कभी आपका नहीं बनेगा, वो इंसान कभी आपका नहीं बनेगा जिसको राजी करने के लिए आपने अल्लाह को नाराज किया है। मसलन मैं उसकी बात क्यों नहीं सुनती, मैं उससे क्यों नहीं बात करती, अगर मैंने बात की ना तो मेरी अम्मी मुझसे नाराज हो जाएंगी, अम्मी ने मुझे मना किया हुआ था। नहीं, क्या आपको वो हदीस याद नहीं कि ला ताअतल मखलूकी फी मासियतिल खालिक, खालिक के नाफरमानी में मखलूक की अताअत जायज ही नहीं है, गुनाह का काम है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने आज के दौर में बहुत सी चीज़ों की अताअत करते करते अल्लाह की अताअत से अपने आप को निकाल दिया है। बच्चों की अताअत इतना कर रहे हैं कि अल्लाह की अताअत याद ही नहीं रहती, उनके साथ इतना मिक्स हुए हैं कि भूल ही जाते हैं कि नमाज़ें भी पढ़नी हैं और कुरान भी पढ़ना है और कुछ और भी ज़िंदगी में काम है जिनको करने हैं, कुछ और भी अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है। तो गोया हमने आज के दौर में अल्लाह के अताअत को किसके साथ जोड़ लिया, कुछ शराइत के साथ। मसलन रमज़ान आएगा तो मुझे ख्याल आएगा मैंने कुरान ख़त्म करना है, वरना पूरे साल कुरान हमारी अलमारियों में बंद रहता है। रमज़ान आते हैं तो ख्याल आता है कि दौरे कुरान में जाना है, पूरे साल 11 माह क्यों नहीं ख्याल आया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, उनके शेर का मफहूम कुछ यूँ था कि जो घर में नमाज पढ़ता है नमाजी वो नहीं है, नमाजी तो वो है कि जो मैखाने में नमाज पढ़े, जो शराब खाने में जाके नमाज पढ़ता है असल नमाजी वो है। रमज़ान में तो क्या, रमज़ान में तो वाकई बड़े बड़े आप देखें तो जो डांसर होते हैं और बड़े बड़े गुनाह करने वाले भी इसमें गुनाह छोड़ देते हैं। मज़ा तो तब है कि 11 महीने में अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर करें, 11 महीने में अपने आप को थकाएं। अगर आपने 11 महीने अपने आप को अल्लाह के लिए ना थकाया तो एक महीने में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए 247 आवर्स का मुसलमान बनना होगा। ऐसे नहीं कि दो तीन लोगों को मैं देखूँ और मैं अपना दुपट्टा अच्छा कर लूँ, मैं कहूँ ओ नहीं इनके सामने जाऊँगी ना, या एक घर में जब मैं जाऊँ तो मैं अपने ड्रेस बहुत अच्छा कर लूँ और दूसरे घर में जाऊँ तो ड्रेस टोटली मेरा चेंज हो जाए, किसी कुरान क्लास में आऊँ तो मेरा हुलिया और हो और किसी शादी में जाऊँ तो मेरा हुलिया टोटली मुख्तलिफ हो जाए। तो एक ही तरीके से रहना बेसिकली इताअत होती है। और याद रखिएगा कि जो अब्द होता है ना, क्योंकि अब्द अब्द का लफ्ज़ आया है तो अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इताअत करेगा और मखलूक की भी उतनी ही बात मानेगा जो शरीयत के दायरे में हो। ठीक है, मखलूक की कितनी बात वो मानेगा जो शरीयत के दायरे में हो, लेकिन अगर शरीयत से हटकर वो मखलूक की बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैंने बताया था कि ये सूरत शिर्क से नफी करती है। तो जिस इंसान ने अल्लाह को छोड़कर नफ्स की या मखलूक की अताअत की तो गोया उसने शिर्क किया। लिखें ये शिर्क की टाइप, मैं और आप बड़े खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शिर्क नहीं करते, लेकिन स्कॉलर्स के नज़दीक ये शिर्क की एक किस्म है कि इंसान अल्लाह को छोड़े और मखलूक की और अपनी नफ्स की बात माने। मेरा नफ्स कह रहा है कि मैं फलां को जाके टिका के जवाब दूँ, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम बोलती क्यों नहीं उससे आगे, एक दफ़ा जाके खरी खरी सुनाओ। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान पैगाम दे रहा है कि माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करने वाले को पसंद करता है। दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान बार बार मैसेज दे रहा है कि जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया जन्नत के दरमियान में घर है। दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान बार बार पैगाम दे रहा है कि वली रब्बी का फसबिर, अल्लाह के लिए सब्र करो। लेकिन हम इन सारी आवाज़ों पे क्रॉस करके अगर अपने नफ्स की, अपनी अना की और अपने घर वालों की बात मानेंगे तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, शिर्क में चला जाएगा। अक्सर हमारी रिवायात हमारे दीन से टकरा रही हैं, लेकिन उन रवायात को हम क्यों नहीं छोड़े, کہ اگر ان کو چھوڑا تو کون ناراض ہو جائے گا؟ مخلوق ناراض ہو جائے گی. اللہ کے دین سے بے شک ٹکرائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مخلوق ناراض نہ ہو. تو یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ شرک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عبادت میں سب سے پہلی چیز کون سی پائی جاتی ہے؟ اطاعت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ بھی آپ ذہن میں لائیں کہ کفار چاہتے تھے نا کہ رسول اللہ کمپرومائز کر لیں, کہ بعض باتیں ہماری مان لیں, بعض ہم ان کی مان لیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے کہ عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. عبادت کرنی ہے تو کرنی ہے, اللہ کے اطاعت ہر حال میں کرنی ہے, گرمی ہو یا سردی ہو, دن ہو یا رات ہو, تم نے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے. پھر لیکن آپ سوچیں کہ ہم کتنا کمپرومائز کرتے ہیں. ہم بات بات میں کیا کہتے ہیں؟ اٹس اوکے. کیا کہتے ہیں ہم؟ اٹس اوکے. مثلاً, اور یہ سب ہم معاشرے کے پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ٹائٹ ڈریس پہنے تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, میں نمازیں تو پوری پڑھتی ہوں نا. اور مثلاً کوئی مثالیں آپ دیتی جائیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, جو ہم اللہ کے دین پہ کمپرومائز کرتے ہیں. بتائیں, اٹس اوکے میں غیبت کر رہی ہوں, وہ تو نہیں سن رہا نا. اور بتائیں, بالکل میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں. اور ہاں خیر ہے, اٹس اوکے, ہم بچپن میں تو ایک ساتھ رہتے تھے. اور بتاتے جائیں, یہ ہمارے معاشرے میں بہت پہلی مثال ہے. اور کون سی چیزیں جن کے معاملے میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ اٹس اوکے, جہیز ہی تو ہے, بعد میں استعمال ہو جائے گا نا. اور جہیز اتنا زیادہ دیتے ہیں اور اچھی تعویل کیا دیتے ہیں کہ بعد میں تو استعمال ہو جائے گا نا. آپ یہ مت کہیں کہ اچھی چیز ہے, آپ کہیں کہ ایک معاشرے کے روایات کو ہم زندہ کر رہے ہیں. آپ اس کو دین کا لیبل نہیں لگا سکتے. اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ یہودیوں کا کانسیپٹ تھا, نان مسلم کا کانسیپٹ تھا. اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے, جہیز میں حصہ نہیں دیا, کیونکہ عورت کو ایک عزت دی ہے اسلام نے, اس کے وراثت میں حق رکھ دیا. وہ اب آج ہم لیتے ہی نہیں ہیں, بیٹیوں کو دیا ہی نہیں جاتا. اور جو بیٹی بیچاری لے اس پہ طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جو جہیز ہے یہ دنیا داری ہے اسلام میں. اور بعض اسکالرس تو کہتے ہیں کہ وہ مکمل جہیز کی نفی کرتے ہیں, کہ جہیز عورت کی توہین ہے جہیز دینا. مثال کے طور پہ وہ, میں پچھلے دنوں میں بھی سن رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا عورت اتنی ویلیو لیس ہے کہ وہ جس گھر میں جائے اور پیچھے سے ایک سوئی تک بھی ساتھ جاتی ہے اور ایک مشین تک بھی ساتھ جاتی ہے اور اس کے گھر میں بیڈ بھی جاتا ہے, کیا یہ تو اگلوں کی بھی توہین ہے اور پچھلوں کی بھی توہین ہے؟ کیا اگلے کے گھر اتنا کچھ نہیں کہ ایک لڑکی جا رہی ہے اس کے ساتھ سارا سامان اور اس کی نسلوں کا سامان بھی پیچھے سے جا رہا ہے؟ اور پیچھے والے لوگ کیوں دیں؟ یہ تو اگلوں کا کام ہے, وہ پیچھے سے اتنی قربانی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کریں. تو ان شارٹ یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن خلاصہ یہ کہ اسلام میں وراثت کا حق ہے, یعنی وراثت میں عورت کو حصہ دیا گیا ہے. جیسے اب دیکھیں, مرد کو نہیں جہیز دیا جاتا, لڑکی کو دیا جاتا ہے. یہ کتنا عجیب کانسیپٹ ہے, کتنا فرق کر دیا گیا لڑکے اور لڑکے میں, لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. اللہ نے وراثت میں حصہ دے دیا لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. تو گویا بہت سے ایسے غلط کام ہیں جو ہم کس لیے کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے کرنے میں نقصان تو کوئی نہیں ہے نا, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح اگر آپ کرتے ہیں, کسی بھی معاملے میں کمپرومائز کرتے ہیں, مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے, آپ کے گھر کوئی آ گیا ہے, آپ اس سے باتیں کرنے میں لگ گئے ہیں, اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ شرک کی بڑی اقسام میں سے ایک اقسام ہے, کیونکہ شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے. اور جو رب کے ساتھ ناانصافی کرے گا وہ کبھی مخلوق کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جب رب کا وقت آئے تو وہ رب کو دیں, اور پھر جب عبد کا وقت آئے تو وہی آپ عبد کو بھی دیں. تو گویا لا اعبد ما تعبدون میں کیا چیز آتی ہے کہ ہم اپنی اطاعت کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. ہم 24 کے 24 گھنٹے اپنے آپ کو کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو اطاعت میں چیز آ جاتی ہے, نمبر 1 کون سی چیز آتی تھی؟ اطاعت. نمبر 2 کون سی چیز آتی ہے؟ حب, محبت. عبادت میں دوسرا عنصر کون سا پایا جاتا ہے؟ محبت کا. یعنی ایسی محبت جو ٹاپ پریورٹی میں ہو. تو گویا عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے, لوگوں کو اتنا ہائی پیڈیسٹل پر نہ بٹھائے کہ ان کا تھک اور تھن سب مان لیا جائے. تو جب انسان یہ کرتا ہے تو گویا وہ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی کسی کی محبت میں آ کے انسان اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مان لے, تو یہ بھی کس میں آ جاتا ہے؟ شرک میں آ جاتا ہے. تو عبادت میں جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ حب. یعنی ایسے کام جو محبت سے کیے جائیں. کیا آپ کلاس میں محبت کے ساتھ آتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا. کیا محبت سے کلاسز لیتے ہیں؟ لیکچر آتا ہے تو آن لائن اسٹوڈینٹس کے شکوے, اتنا لمبا لیکچر ہے سنا ہی نہیں جاتا اور مشکل ہے آپ کے بھی, کیونکہ محبت تو ہر کام کروا لیتی ہے. یہ محبت ہی تو تھی کہ جس نے حضرت ابو بکر کو کہاں پہنچا دیا. یہ محبت ہی تو تھی کہ عمر بن خطاب ایک پتھر کو پیار دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے کالے رنگ کے سیاہ پتھر, اگر میرے محمد نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. یہ محبت ہی تو تھی کہ انس بن مالک جو کبھی کدو نہیں کھاتے تھے لیکن پتہ چلا کہ رسول اللہ کو کدو پسند ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا ان کا کھانا نہ ہوا جس میں انہوں نے کدو نہ ڈالا ہو. یہ محبت ہی تو تھی کہ عبداللہ بن عمر جب ایک حدیث سناتے تو اپنے گلے کا ایک بٹن کھول دیتے. صحابہ نے پوچھا یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی اس حدیث پہ آتے ہیں تو یہ بٹن کھول دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ جب میں نے اپنے حبیب سے یہ حدیث سنی تھی تو ان کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا. یہ محبت ہی تو تھی کہ رسول اللہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی بہت دور سے آ رہے ہیں, بہت دور سے, تو رسول اللہ نے اندر بیٹھے ہوئے کو کہا کہ بیٹھ جائیں اور وہ صحابی ادھر ہی بیٹھ گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا ایک قدم دروازے سے اندر اور دوسرا باہر تھا تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئے. تو پھر اس وقت رسول اللہ نے ان سے کہا کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا. یہ محبت ہی تو تھی کہ جس نے کیا کچھ کروا دیا کہ عمر بن خطاب گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں, ابو بکر گھر کا پورا سامان لا رہے ہیں, حضرت حنزلہ کی شادی ہو رہی ہے, فرسٹ نائٹ ہے, اپنی وائف کے پاس جا رہے ہیں, ادھر سے صدا لگتی ہے کہ جنگ کے لیے باہر نکلیں, اپنی بیوی سے پرمیشن لیتے ہیں کہ محبت بہت غالب آ رہی ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے, کیا میں جا سکتا ہوں؟ اور جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. یہ محبت ہی تو تھی کہ ایک صحابیہ جن کے شوہر اور سارے بچے شہید ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی آؤ زاری نہیں کر رہی اور پوچھ رہی ہیں کہ کوئی ایسا تو میرا بچہ نہیں رہ گیا کہ جو زندہ ہو. میں سب شہیدوں کی ماں بننا چاہ رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا ایک بچہ زندہ رہے, میں سب شہیدوں کی ماں بننا چاہ رہی ہوں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت بھی اتنے آرام سے اور اس طرح باحیا اور حجاب کی حالت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بیٹے اور شوہر کھوئے ہیں, اپنی حیا تو نہیں کھوئی. یہ سب محبت کے قصے ہیں, اللہ کی محبت غالب آتی رہی ہے. لیکن ہم پہ کیسی محبت, ہم کیسے محبت کا مطلب دعویٰ کرتے ہیں؟ رسول اللہ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے قدم سوج جاتے ہیں. کیوں؟ محبت ایکچولی وہ کام کروا لیتی ہے نا جو ڈر کام نہیں کرواتا. یاد رکھیے گا تربیتی حوالے سے بھی, آج ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اور دوسروں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف زیادہ بٹھاتے ہیں. تو اللہ کے خوف سے قبل اللہ کی محبت دلوں میں بٹھائیں, کیونکہ خوف ایک وقتی چیز ہے. مثلاً آپ اگر مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں سامنے ہوں گی تو آپ وہ کام کریں گے, میں نہیں ہوں گی تو آپ نہیں کریں گے. لیکن محبت کیسی ہوتی ہے کہ غیر موجودگی میں بھی وہ انسان کو اس کا تابع بنائے رکھتی ہے. تو خود بھی اللہ سے محبت کریں. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اور پھر محبت والے کام کریں. کن کن کاموں سے اللہ کی محبت ملتی ہے, یہ ایک لیکچر بھی تھا. ایسے کون کون سے کام ہیں کہ جن کو, جن کے کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے؟
صابرین, محسنین.
ان اللہ یحب, اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا. تھے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ان اللہ یحب الشاکرین, ان اللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور
یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے
والوں, ان اللہ واللہ یحب المتقین, متقین کو پسند کرتا ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جو قرآن میں مینشن ہے جگہ جگہ کہ یہ کام اللہ پسند کرتا ہے, یہ کام کرتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ سے محبت کریں, کیونکہ جب محبت ہوگی تو عبادت ہو سکے گی. جب اصل محبت نہیں ہوتی نا تو عبادت پھر جائے نماز کی حد تک رہتی ہے. جب جائے نماز بند ہوتی ہے تو پھر عبد بھی ہم بننا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب محبت ہوگی تو 247 آورز انسان اللہ کا بن کر رہے گا. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کے سوا کچھ شریک بنا لیتا ہے, اور وہ ان سے کیسی محبت کرتا ہے؟ جس طرح کس سے محبت کرنی چاہیے؟ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب شریک مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے تو اپنا خدا کس کو بنایا ہوا ہوتا ہے, کسی انسان کو, اولادوں کو, شوہر کو, دوستوں کو, فیملی کو, کوئی حرام رشتہ ہے, کوئی حلال رشتہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ نے اپنا انداز کس کو بنایا ہوتا ہے, دولت کو, دولت ان کا ہم اور غم ہوتی ہے. کچھ نے جیولری کو, کچھ نے گھر کو, کچھ نے کپڑوں کو, کچھ نے پڑھائی کو, کچھ نے اپنے جسم کی خوبصورتی کو, کچھ نے موبائل کو, کچھ نے کس کو, کچھ نے کھانے پینے کو. تو ہر انسان کا معبود مختلف ہے. تو آپ اپنے معبود تلاش کریں کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت, اور اتنی محبت ہے کہ میں زیادہ اسی کے بارے میں سوچتی ہوں. سوچیں کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے جولری سے ہے تو اتنے لیول کے کہ اتنے تو مجھے اللہ سے ہونے چاہیے کہ جب میں کسی کے پاس نیو دیکھتی ہوں تو میرا فوراً سے دل, میری اپنی آنکھیں پھیر ہی نہیں سکتی. اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تم اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے لوگوں کی دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھو. تم دنیا کی زینت کیوں چاہتے ہو؟ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ, اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. لیکن جب بھی کسی کے پاس میں کوئی ایسی جولری دیکھتی ہوں تو میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی. میرے دل میں آ جاتا ہے کہ میں ایسی لوں, اور اگر استطاعت ہے تو لے لیتی ہوں, نہیں ہوتی تو رشک کرتی رہتی ہوں. حالانکہ مجھے تو اس لیول کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی کہ جہاں مجھے پتہ چلتا کہ میرے رب کی کوئی بات ہوتی ہے تو میں وہاں چلی جاؤں, اور اگر پونڈ سے باہر ہو تو میں کڑتی رہوں کہ میں کیوں نہیں جا سکتی. تو اپنے اپنے معبودوں کو, انداز کو آپ سب ڈٹولیں کہ کون ہے میرا معبود, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ اللہ آپ میرے رب ہیں, میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتی. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے گا کہ مختلف چیزوں کی محبت بہت نیچرل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت نہ ہو. اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْبَنِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. ये इसमें अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया है कुछ मोहब्बतें, जिनमें से कौन कौन सी हैं, औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, खजाने जमा किए हुए मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत, अच्छी सवारी की मोहब्बत। तो ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन ये सारी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत से आगे नहीं जानी चाहिए। इनको एक लेवल पे रखें, अगर इनको लेवल पे रखेंगे तो ये हर चीज़ आपको फ़ायदा देगी। चीज़ों से मोहब्बत गलत नहीं है, मसलन औलाद है तो यही औलाद बेहतरीन सच्चा जारिया भी बन सकती है, माल है तो माल से सदका करके इंसान कहाँ का दर्जा हासिल कर सकता है, अच्छी सवारी है तो अच्छे काम भी ले सकते हैं। लेकिन जब यही चीज़ें हमारी हम और गम बन जाती हैं, यही माल फिरौन के पास भी था तो और हामान के पास भी था और कारून के पास भी था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और यही माल अबू बकर और उस्मान के पास भी था। तो अच्छी चीज़ों पे अपनी ख्वाहिशात को सर्व करें। तो आज का एक आपका टास्क ये भी है कि आपने देखना है कि मेरे पास या मेरे दिल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मोहब्बत है, टिटोलें ये लिखें अपने पास और आपने मतलब गौर भी करना है। नंबर 3, इबादत में जो चीज़ आ जाती है वो है तवक्कुल, यानी मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर हो और माइंड सेट करें कि जो मेरा रब करता है वो बेहतर करता है। क्यों? युरीदुल्लाह अन युखफ्फा अनकुम, अल्लाह पे तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। अब तवक्कुल किसको कहते हैं? यकीन, भरोसा, अंधा धुंध एतमाद कि जो मेरा रब कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। फिर इसी तरह नंबर 4, इखलास। इखलास किसको कहते हैं? हर काम अल्लाह के लिए, वही चीज़ आ गई ना कि जीना मरना हर चीज़ किसके लिए की जाए? अल्लाह के लिए की जाए। अब देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है कि कुरान में बार बार आते हुआ मा तौफीकी इल्ला बिल्ला, और इसी तरह रसूलुल्लाह ने कितने खूबसूरत दुआ सिखाई, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कितनी खूबसूरत दुआ मांगा करते थे। तो हर चीज़ को अल्लाह के लिए करें, कोई भी काम है उसको जब आप अल्लाह के लिए करेंगे तो आपकी इबादत में तकवीत आएगी। अक्सर हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन लोगों को देख के नमाजों को लंबा कर देते हैं, वैसे हम शायद मेकअप करते हैं किसी को देख के, किसी एक बंदे को या दो बंदों को देख के हम अपना मेकअप उतार देते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे गुनाह जो हम करते होते हैं लेकिन किसी को देख के छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसी नेकियाँ जो नहीं करते होते लेकिन किसी को देख के करने लग जाते हैं, ये बहुत गलत है। जो करना है किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें। और जो छोड़ना है किसके लिए छोड़ें? अल्लाह के लिए छोड़ें। और अपना मैयार लोगों की पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग ना सेट करें। क़ुरान और सुन्नत, जो चीज़ कुरान में है बस है, मैं करूँगी। अगर सारी दुनिया मुझे मजबूर करे कि तुमने ये नहीं करना लेकिन मैंने वो काम करना है, क्यों? मेरे रब ने कह दिया और जब रब ने कहा तो मैं फ़ौरन समियाना व अताना करूँगी। और जो चीज़ कुरान और सुन्नत में नहीं है यानी उसको कर सकते हैं तो आप उसको बेशक करें। अब हर इंसान के पसंद नापसंद को तो नहीं देखा जा सकता, हाँ अपनी रवायात को ज़रूर मलहूज नज़र रखें लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं ठहरा लें। हराम वही है जो अल्लाह ने हराम किया है, ये अलग बात है कि फैमिली में किसी को नापसंद होगा आप उसको नापसंद कह सकते हैं लेकिन आप उसको हराम नहीं कह सकते। अल्लाह के नबी ने सिर्फ शहद को कुछ टाइम के लिए किया था तो कुरान में क्या आयत आ गई? या अय्युहन नबी لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك, कि आप लोगों की रजामंदी चाहते हैं। और उसके अगला पार्ट क्या था कि अल्लाह ज्यादा हकदार है इस चीज का, अल्लाह हकदार है, लोग हकदार नहीं है। तो जो करना है किसके लिए करें? अल्लाह के लिए करें। और जो छोड़ना है किसके लिए छोड़ें? अल्लाह के लिए, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, टोटल सबमिशन। और इसमें स्कॉलर कहते हैं कि जब किसी शख्स कोई शख्स इताअत करेगा, मोहब्बत होगी, तवक्कल होगा, इखलास होगा, तो फिर जिस तरह मुकद्दस वजह ने भी कहा था कि उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी के हर काम में और हर लम्हे में अपने आप को अल्लाह के आगे झुका सकेगा, ठीक है। तो تو یہ تھی یعنی عبادت میں پانچ چیزیں، تو جس کے اندر یہ پانچ چیزیں ہوں گی تو وہ عبادت کر سکے گا، ادر وائز وہ عبادت نہیں کر سکے گا. اس کے بعد آیت نمبر آپ دیکھیں جو آیت نمبر دو ہے اور جو چار ہے، یعنی لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، بالکل ایک طرح کا معنی دے رہے ہیں کہ جس میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور اب دیکھیں آیت نمبر تین اور پانچ ایک ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد. اور اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ریپیٹیشن آئی ہے کہ بعض دفعہ کوئی غصے میں ہوتا ہے تو وہ بات کو ڈبل بولتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، تم سن لو کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، اور تنبیہ کرنے کے لیے. تو اللہ نے غصے کا اظہار کیا ہے اور کہہ دیا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کبھی ہماری عبادت نہیں کرنے والے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ کفار، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کفار مسلمان کے ساتھ عبادات میں تو ایگری نہیں کر سکتے، لیکن ورلی افیئر میں وہ ایگری کر سکتے ہیں. اللہ نے کرسٹل کلیئر بتا دیا کہ دین کے معاملے میں وہ تمہاری کبھی نہیں مانیں گے، کبھی تمہیں فالو نہیں کریں گے. لیکن افسوس مسلمان کس طرح اندھی دھند ان کی تقلید کر رہے ہیں. کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے یا مختلف رسومات ہیں، آپ دیکھیں کیسے ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں فالو کرتے. آپ نے دیکھا انہیں، وہ کبھی بھی، کبھی انہوں نے کہا کہ عید کا دن ہم بھی سیلیبریٹ کریں، نہیں. لیکن ہم ان کے ہر تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ عبادات کے معاملے میں وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے تم ان کی باتوں میں نہ آؤ اور تم ہوشیار رہو. اور پھر اللہ نے آخری آیت میں کیا کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے، آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہے کہ بس جو جس دین پر ہے وہ اسی دین پر ہے، یعنی اب ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. نو، بلکہ اس کی اصل تشریح یہ ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. تو اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ محبت اور خلوص کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا رہے، لیکن اگر کوئی اس کی بات نہیں مان رہا، کوئی انکار کر رہا ہے، تو آخر میں انسان کیا کرتے، سائڈ پہ ہو جائے، کیا کہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام تو کیا ہے، صرف پہنچا دینا. اب تمہارا کام ہے، تم کرو یا نہ کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نہیں مانتے، یا آپ ان کو کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں، وہ نہیں سنتے. تو مایوس انسان نہ ہو، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کے کسی کو راستے پر چلائیں. ہمارا کام کیا ہے، بس راستہ دکھا دیں، جو چلے گا اپنا فائدہ، جو نہیں چلے گا اس کا اپنا نقصان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی سورہ کافرون، جس کا مرکزی مضمون عبادت کے لحاظ سے بہت اہم تھا. اپنی عبادتوں کو پلیز جائزہ لیں، اور اس کا اصل پیغام بھی بس یہی ہے کہ کبھی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، بس اللہ نے کہہ دیا اس کو کریں. اور مکمل طور پہ ادخلوا فی السلم کافہ، کوشش کریں کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی سورہ تھوڑی جلدی جلدی کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا. اور جو دعا ہے آن لائن اسٹوڈنٹس کی، وہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا ہے. اور جو آپ لوگ ہیں، اگر آپ بھی اس دعا کو یاد کرنا چاہیں تو بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا اشرک بہ شیئا، کہ میں آپ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتی، میں اطاعت میں بھی، محبت میں بھی، توکل میں بھی، سبمیشن میں بھی، میں کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گی، میں آپ کا ہی کہنا مانوں گی. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیا سیکھا، جلدی سے بتائیے. جی، کیسے نہیں کرنا، اپنے خواہشات کو غالب نہیں آنے دینا. جی، اور بتائیں، کچھ نہیں سیکھا.
میرا جینا میرا مرنا الہی کی تیری آرے بھر میرا رکنا میرا چلنا الہی کی تیری آرے بھر میرا دینا میرا مرنا الہی کی تیری آرے بھر میرا دینا مساجد مجالس میں مساجد مجالس میں میرا رونا میرا ہنسنا تیری آتے بھر میرا دینا میرا مرنا الہی تیری آتے بھر میرا دینا میرا مرنا الہی تیری آتے بھر زمانہ میرا دینا میرا مرنا الہی تیری آتے بھر
جزاكم الله خيرا كثيرا تقبل الله منا ومنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته